نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سورہ صافات ہم کر رہے ہیں, 23واں پارہ ہے انشاءاللہ تعالی. آج آیت نمبر 123 سے 182 تک ہم انشاءاللہ کریں گے, سورت کو مکمل کریں گے. آپ دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. ابھی تک ہم اس سورت میں شروع میں توحید, رسالت, آخرت کی بیانات دیکھ چکے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے پیغمبروں کی کچھ باتیں سنی اور ان سے نصیحت لی, اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ لوگوں کو چنتا ہے جن میں کتنی خوبصورت صفات ہوتی ہیں, جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہوتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے کہ یہ پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے پڑھ کے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سچویشن میں خود کو رکھ کے دیکھیں اور سوچیں کہ اگر میں یہاں پہ ہوتی تو میں کیا کرتی, اور یہ بھی سوچیں کہ اس سے بہت کم حالات میرے اوپر زندگی میں آتے ہیں اور پھر میں کتنا واویلا کرتی ہوں, میں کتنا شور مچاتی ہوں. کیا میں صبر کرنے والوں میں ہوتی ہوں, شکر کرنے والوں میں ہوتی ہوں, ان کے اسوہ پہ چلنے والی ہوتی ہوں؟ جو طریقہ ان کا, ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے آپ کی کہ ان کے اوپر تو بہت بڑے بڑے حالات گزرے, ہمارے اس مطابق سے یعنی بہت ہی معمولی چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں جو ان کے اوپر امتحان گزرے, اس کے ساتھ تو ہمارا کبھی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہم ان چھوٹے امتحانوں میں بھی بار بار لڑکتے ہیں, گرتے ہیں, ہم ان میں بھی ہار جاتے ہیں. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کدھر پاتے ہیں. صرف یہ پڑھ پڑھ کے خوش ہو جانا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑی اچھی ہے آج سٹوری پڑھی, واہ واہ کیا بات ہے, اللہ نے تو ان کے ذکر بلند کر ہی دیے, میں اور آپ واہ واہ کریں یا نہیں کریں. اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا لے رہے ہیں ان واقعات سے, ہم کیا سیکھ رہے ہیں ان واقعات سے, ہم کدھر کھڑے ہیں ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو, اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں. بعض لوگ تو یہاں تک اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل کبھی نہ آ جائے کہ وہ ان ناموں کو رکھنے سے بھی گھبراتے ہیں کہ ان کے اوپر تو بڑے مصائب آئے, یہ نام بھی نہ رکھو کہ ہمارے اوپر بھی نہ مصیبت آ جائے. یعنی اس حد تک کرتے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے مرتبے کیا تھے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محسنین میں شمار فرمایا, ان کو اپنے خالص بندوں میں شمار فرمایا, یہ رسول تھے, ان کے بڑے بڑے درجات, بڑے بڑے مقامات ہیں. تو مقام ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے, ان مقامات کے لیے بڑی بڑی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. تو ساتھ ساتھ ہم اپنے بھی جائزے لیتے جائیں گے جیسے جیسے ہم یہ قصے پڑھیں گے, اور دعا بھی کرتے جائیں گے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دین پر, اور یا اللہ ہمیں محسنین میں شامل فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما, جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے, بھلے ہم کہیں پیچھے ہوں چاہے, لیکن ہوں اسی قافلے کا ایک مسافر جس قافلے میں آگے آگے یہ پیغمبر ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے الیاس علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور یونس علیہ السلام, ان تین پیغمبروں کا ذکر دیکھیں گے, اور اس کے بعد اس سورت کا اختتام شروع ہو جائے گا, اور اختتام میں وہی ٹاپک ہے جو کہ اس سورت کے شروع میں تھا. تو شروع اور اینڈ سیم ہے, بیچ میں یہ قصص الانبیاء ہیں. دیکھتے ہیں الیاس علیہ السلام کی سٹوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا اور بے شک الیاس لمن المرسلین, الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں دو مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں, مگر اس میں صرف ان کا نام مینشن کیا گیا تھا, ان کا کوئی واقعہ نہیں آیا تھا. یہاں پہ مختصرا ان کا واقعہ بھی آیا ہے. یہ ان کو الیاس یا الیاسین جو آگے آیا ہے, ایک ہی بات ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ الیاس الیسا کے چچا زاد بھائی تھے. ان کو فلسطین کے مغربی علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا, اور یہ بھی یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ان کے ہی پیغمبر تھے, یعنی کوئی ان سے پہلے کے نہیں ہیں, انہی کے پیغمبر تھے. اور یہ تقریباً 9th century میں عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے, 9th century قبل مسیح میں آئے تھے. ان کا تھوڑا سا مختصر جو ہمیں ملتا ہے ان کا قصہ, وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی برائیوں بدعمالیوں کی وجہ سے بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے تھے. ان کی دو سلطنتیں تھیں, سمجھ لیں, ایک اسرائیل تھی, ایک یہودا تھی. تو اسرائیل کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا, اخیب اس کا نام تھا, اس نے نیبرنگ کنٹری کے جو بادشاہ کی بیٹی تھی اس سے شادی کر لی, اور جو نیبر کنٹری تھا اس کے لوگ ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا بال. آگے بات آ رہی ہے, بال نام کا بت تھا, اس کی پوجا کرتے تھے. اب جب یہ عورت آئی بادشاہ کے نکاح میں, تو ظاہر ہے یہ ملکہ بن گئی, اس کا اثر و رسوخ ہوا. اور کہتے ہیں نا, عورت سے آگے پھر نسلیں چلتی ہیں اور دین چلتا ہے. تو اس نے پھر یہ رواج شروع کیا بال کی پوجا کا. اب کہاں بنی اسرائیل, سوچیں, ایک توحید والی قوم ہے, اور وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا اور جس میں اتنے پیغمبر آئے, اور وہ اب بال کے پوجا کرنے لگے. یہ ورنہ بت پرست تھوڑی ہیں بنی اسرائیل, اللہ کو ماننے والے. اور ہم نے سارا ان کا جو پورا قصہ تھا, ان کا پاسٹ آپ نے دیکھ لیا سورہ بقرہ میں بڑی اچھی طرح, اور بار بار ہم نے دیکھا ہے فرعون کا جہاں ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کا بھی آتا ہے. یہ اس سے بہت بعد کی بات ہے, یعنی وہ جو فرعون گزر چکا, موسیٰ علیہ السلام گزر چکے, ان لوگوں کی حکومت قائم ہو گئی, سب ہو گیا, بہت بعد میں. دیکھا ہے آپ نے کہ جس طرح مسلمانوں میں بھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ زوال آتا جاتا ہے, اسی طرح بنی اسرائیل میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ زوال ہی آتا گیا, اور یہ اس حال کو پہنچ گئے کہ بال نام کے بت کی پوجا انہوں نے شروع کر دی. کیونکہ اس عورت نے جو بیوی بنی تھی اس بادشاہ کی, اس نے ایک بڑی قربان گاہ بنائی تھی, اور یہیں سے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے راستے پر لگا دیا تھا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو ان میں بھیجا. اذ قال لقومه الا تتقون, جب اس نے کہا اپنی قوم سے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس بات سے؟ کہ یہ تم اللہ کو چھوڑ کے کس کی پوجا کرنے میں لگ گئے ہو, تمہیں خوف نہیں آتا جس اللہ کے تم پر اتنے احسانات ہیں, تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو؟ اتدعون بالن, کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ دیکھیں یہاں پہ اتعبدون نہیں آیا, اتدعون آیا, تو پھر ہم اس کو شرک کیسے سمجھے؟ وہ پکارتے ہی تو تھے, اور کیا کرتے تھے, صرف اس سے دعا ہی تو مانگتے, تو پکارنا کیا ہوتا, دعا کرنا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعا مانگنا کسی سے, کسی کے آگے جو دستے سوال اٹھانا, یہ عبادت ہی ہے. ہاں, زندوں کے سامنے آپ کسی زندہ کو کہہ سکتے ہیں مجھے پانی پلا دو, میرا یہ کام کر دو, مجھے یہ چیز اٹھا کے دے دو, وہ عبادت نہیں بنتی. مگر کسی کو یہ سوچنا کہ یہ اسباب کے بغیر یہ میری بات سنتا بھی ہے, اور یہ میرے کام بنا بھی سکتا ہے, بگاڑ بھی سکتا ہے, میری دعاؤں کو قبول کر کے مجھے اولاد دے سکتا ہے, میری حاجتیں پوری کر سکتا ہے, یہ سب شرک میں آ جاتا ہے.
بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم دعا ہی کر رہے ہیں نا, ہم کسی کی عبادت تو نہیں کر رہے, لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ کسی سے دعا کرنا, کسی کو پکارنا عبادت ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. تو اس لیے جب یہ کوئی کہے یا علی مدد, تو یہ کیا ہے؟ اے علی مدد فرمائے ہماری, تو یہ کیا ہے؟ پکار ہی تو رہے ہیں, کیا ہے؟ نعرہ ہی تو ہے؟ نہیں, یہ ہے ما فوق الاسباب مانگنا. کہ یعنی حضرت علی موجود ہوتے, جس زمانے میں وہ موجود تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی کام کے لیے بھیج رہے ہیں, کچھ کام ان کو کہہ رہے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک ہے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہے اور ان کو پکار کے یہ سوچنا کہ وہ ہماری مدد کر دیں گے, یہاں پہ ہی تو شرک آ جاتا. اور آپ یہ بھی دیکھیں, ایک عورت جب آتی ہے کسی خاندان میں, تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار وجوہات کی بنا پر نکاح کرنے کا فرمایا, تو ان میں کیا فرمایا, کس چیز کو ترجیح دی جائے, پریفرنس کس کو دی جائے؟ دین کو. کیونکہ ایک عورت آ کے نسلوں کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور بنا بھی سکتی ہے. اس عورت کی وجہ سے وہ ساری قوم شرک میں پڑ گئی اور انہوں نے بال کی پوجا شروع کر دی. تو وتذرون احسن الخالقین, تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو, تم پکارتے بال کو ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. احسن الخالقین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو تخلیق کرنے والوں میں سب سے اچھا تخلیق کرنے والا ہے, تم کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی بھی سارے خالق ہیں, وہ دوسرے بھی خالق ہیں اور ان کے اندر نہیں, بلکہ یہاں پہ کہا جاتا ہے جن جھوٹے معبودوں کو تم خالق سمجھتے ہو ان سب سے اونچی شان والا. دوسرا اس کا معنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق یہاں پہ بنانے والے کا معنی ہے, بنانے والا. تو جو باقی بنانے والے ہیں وہ تو کیسے بنانے والے ہیں کہ وہ چیزوں کو جوڑ توڑ کے اور پھر کوئی چیز تیار کر لیتے ہیں. مثلاً ہے کہ کسی نے بلڈنگ بنائی, کسی نے برج بنایا, کسی نے کوئی بڑی چیز, ہم اردو میں بھی بول دیتے نا تخلیق کی, تو وہ تخلیق کیسے ہے؟ لوہا جوڑا, مٹی لگائی, چونا لگایا, گارا لگایا, پھر جا کے کہیں جوڑا اور پھر ایک چیز بنا لی. تو وہ عدم سے وجود میں نہیں لا رہے کہ کوئی بھی چیز نہیں تھی اور ان کے کہنے سے وہ ہو گئی, یہ نہیں ہے, بلکہ وہ چیزوں کو جوڑ توڑ کے ہی تو ایک چیز تیار کر رہے ہیں. اس کو خالق کہنا تو نہیں, مطلب اس کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں بھی یہ بھی کوئی اس طرح سے خالق ہے جیسے اللہ تعالیٰ. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے, وہ تو کن کہتا اور ہو جاتا ہے, وہ تو کوئی مٹیریل کے بغیر پیدا فرماتا ہے. تو یہ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی تخلیق ہے, وہ صرف یہی سمجھے کہ مطلب چیزوں کو بنا کے ساتھ جوڑ کے اس کے بعد ہم کہہ دیں کہ یہاں بھائی یہ اس کی ایک تخلیق ہے, یہ ایسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ویسے اصل خالق اللہ تعالیٰ ہے, جو بغیر کسی مٹیریل کے, بغیر کسی ڈیزائن کے, بغیر کسی کی اجازت لیے ہوئے, بغیر کسی سے پوچھے ہوئے تخلیق کرنے والا ہے. تو وہ جو احسن الخالقین ہے, جو اصل خالق ہے, تم اس کو چھوڑ دیتے ہو, تم اس بال کی پوجا کرنے میں لگ گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے ایک قوم جو چنی ہوئی وہ کس قدر پستی میں گر گئی تھی. اور یہ جو بال نام ہے اس کے ویسے لغوی معنی اس کا شوہر یا مالک ہوتا ہے, یہ اس بت کا جو نام تھا نا اس کا مطلب یہ ہے. تو شام کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی پرستش کی جاتی تھی اور یہ ان کا سب سے زیادہ یعنی مشہور دیوتا سمجھا جاتا تھا. تو شام کا مشہور شہر جو بالبک ہے وہ بھی اسی کے نام سے رکھا ہوا تھا. استغفر اللہ ربی, اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین, اللہ ہے رب تمہارا اور تمہارے پہلوں کا, تمہارے آباؤ اجداد کا. یہ بال کی تم پوجا کرنے شروع ہو گئے, یعنی الیاس علیہ السلام نے ان کو توحید کا درس دیا، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور یہ تو ہم ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں، قوموں کی طریقے یہی رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی پیغمبروں کی بات نہیں سنی، بہت کم ہی لوگ ہوتے تھے جو ان کی بات سمجھ لیتے تھے، سن لیتے تھے۔ اسی کے اوپر آپ آج بھی رکھ کے دیکھیں، کتنے کم لوگ ہیں جو واقعی دین کو تھامنے والے ہیں، پکڑنے والے ہیں، صحیح چلنے والے ہیں، صراط مستقیم اختیار کرنے والے ہیں۔ اکثریت کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہی ہوتی ہے، اکثریت، چاہے کل کی بات لے لیں چاہے آج کی۔ لیکن جب ہم پیغمبروں کی یہ ساری سٹوریز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب کون رہے، ہم اپریشیٹ کس کو کرتے ہیں، اللہ نے باقی کس کو رکھا، انہی کو نا جو پیغمبروں کے راستے پر چلے۔ پھر ہم آج ڈس ہارٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم پیغمبر کے راستے کو چوز کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے ہم تو پتہ نہیں پیچھے رہ گئے، ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، ہم پتہ نہیں کس طرف کو چل پڑے ہیں، پتہ نہیں ہم صحیح بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، دیکھو لوگ تو ایسے نہیں کر رہے، آخر یہ بھی تو اس طرف چل جا رہے ہیں، ہم ہی کیوں لوگوں سے الگ چلیں۔ تو یاد رکھیے، ایسے وسواس شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ جو ایمان والوں کا گروہ ہوتا ہے نا، جو سیدھے چلنے والوں کا گروہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، کبھی اکثریت میں نہیں رہا۔ کہاں آپ بتائیں، سارے قصوں میں آپ دیکھیں کہیں پہ اکثریت میں نہیں تھا، ہر جگہ وہ کم ہی ہوتے تھے۔ تو اگر آپ کم والوں میں شامل ہیں تو کبھی بھی اس کے اوپر اپنے حوصلہ نہ ہارے، کبھی بھی اس کے اوپر مایوس نہ ہو جائیں، کبھی بھی اس کے اوپر دل تھوڑا نہ کریں، چلتے رہیں، خوش ہوں کہ ہم اس قافلے میں ہیں جو تھوڑوں کا قافلہ ہے، ہمیشہ تھوڑا ہی رہا ہے، تو مجھے پھر کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے، میں کیوں ڈس ہارٹ ہوں پھر۔ فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی ایسے لوگ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ بھول جاتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ چھوڑ دے گا۔ انہوں نے الیاس علیہ السلام کا انکار کیا اور وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ یہ وہی سچویشن تھی بالکل جو مکہ میں ہو رہی تھی، کہ وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے جب یہ آیات اتری ہیں۔ تو اب دیکھیں اتنی مخالفت بڑھ گئی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے تین الفاظ میں اتنی بڑی بات بتا دی کہ ان کا حال یہ تھا اور ان کا انجام یہ ہوگا، بس جس نے نہیں مانا تو پھر وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ مخلص کون ہوتے ہیں؟ جو توحید پرست ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جس کا عقیدہ پیور ہے، خالص ہے، اس میں ذرا بھی کئی شرک کا شبہ بھی نہیں، یہ لوگ ہوں گے جو بچ جائیں گے، وہ نہیں سزا کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔ پچھلی آیت سے کنٹینیویشن دیکھیں کہ سوائے ایکسپشنل وہ لوگ ہیں جو خالص ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، الیاس علیہ السلام کا ذکر ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا، اچھا نام چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الیاس علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، ان پر سلام ہو۔ تو جو ان کا ذکر کرتا رہے گا، جو پڑھتا رہے گا، اتنے زمانے گزر چکے، یعنی 900 سال تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، تو سوچیں کہ اتنا ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ اب ذکر تو اور بھی لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ذکر خیر سب کا نہیں ہوتا، مطلب تو پھر ان کا بھی نام ہے لیکن ذکر خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، ذکر خیر صرف انہی کا ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے نفع مند ہوتے ہیں، نفع مند بنے لوگوں کے لیے، نفع مند بنے۔ یہ دیکھیں، یہ سب نفع مند تھے انسانیت کے، اور انہوں نے سب سے بڑا نفع دیا انسانیت کو۔ اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فائدہ پہنچانا، اس سے بڑا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے کہ اس کو کوئی آگ سے بچانے کا انتظام کر دے؟ آپ جس لیول پہ بھی نفع پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، جس لیول پہ بھی۔ کبھی اس کے اندر بخل نہ کریں. سلام علی الیاسین, دیکھیں پھر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے الیاسین پر. الیاسین کیوں کہا گیا؟ الیاسین اور الیاس ایک ہی بات ہے. اصل میں یہ عرب میں اکثر اجمی ناموں کے ساتھ یا اور نون بڑھا دیا جاتا تھا, سینا سے سینائین اس طرح سے, تو یہ دو حروف بڑھا دیتے تھے, ویسے ہیں وہی نام. تو رہتی دنیا تک ان پہ سلام بھیجا جاتا رہے گا, لوگ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے میں خوشی محسوس کریں گے, ان کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے, ان کا اچھا ذکر کرتے رہیں گے, ان کو عزت سے پکاریں گے. آپ بتائیں کہ وہ اچھے رہ گئے جو انہوں نے بادشاہتیں کی, مال بنائے, اب یہ کیا اور پھر مر کھپ گئے, اور آج ان کو کوئی یاد بھی کرنے والا نہیں ہے, آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں دنیا کے اندر, آج کوئی بھی نہیں ان کا ذکر کرنے والا, نہ کوئی ذکر خیر کرنے والا. ان کے نام بھی مٹ گئے, ان کی جن کے نام ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بڑی عزت کے ساتھ ان کو یاد کر رہا. لیکن دوسری طرف پیغمبر دیکھیں, کتنے پیسے تھے ان کے پاس, جائیداد کتنی تھی الیاس علیہ السلام کی, کتنا بینک بیلنس ہے ان کا, کچھ پتا ہے آپ کو؟ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ذکر خیر کے لیے. جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ذکر خیر کے لیے. ذکر خیر کے لیے ضرورت ہے اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, خالص ہو کے کام کرو اللہ کی خاطر. جو انسان اللہ کی پکار لگاتا پھرتا ہے نا, اللہ کے نام کا فقیر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس پہ سلام بھیجتا ہے. انہوں نے اللہ کے نام کی پکار لگائی ہے اپنی قوموں میں, ایسے وقتوں میں جب کوئی سننے والا نہیں تھا. اب آپ اسی سے سوچ لیں, یہ تو مطلب آپ یہ تو پیغمبر تھے, آپ اپنے وقت میں دیکھ لیں, آپ کسی جگہ جاتے ہیں لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بدعت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کو کہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, ایک اللہ کو پکارو, مت ان سے مانگو, مت یہاں پہ سجدے کرو, مت یہاں پہ ماتھے ٹیکو, کیوں جھک رہے ان کے سامنے, یہ کچھ نہیں دے سکتے. میں ایک دیکھ رہی تھی کہ کسی جگہ ان لوگوں نے مزار سا ایک بنایا ہوا تھا, تو وہ جو وہاں کے جو بھی مجاور وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا, جو وہاں پہ گئے تھے مطلب جرنلسٹ, ان کو کہا کہ جس نے ان کی عزت نہیں کی نا, اور جنہوں نے ان کو نہیں کچھ سمجھا, تو وہ سمجھ لیں کہ انہوں نے بھی پھر زمین میں جانا ہے, تو پھر ان کا کیا حال ہوگا, پھر وہ کیا یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے. یعنی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ کے عقیدے کی خرابی اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے. خالص کون سا عقیدہ ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کون ہے خالص عقیدے والا. ملاوٹ والی چیز تو ہم نہیں اپنے لیے برداشت کرتے. آپ کو کوئی کہہ دے یہ گولڈ ہے ملاوٹ والا, اس کے اندر اتنی ملاوٹ کی ہوئی ہے, یہ دودھ ہے اس میں پانی ملایا ہوا ہے, یہ فلان کوئی بھی چیز ہے امپیور ہے, ہم ہمارے ملکوں کے اندر چیزیں وہ ان میں جالی بنا بنا کے دے دیتے ہیں, کچھ اندر ملاوٹ کر کے دے دیتے ہیں, شیمپو ہے صابن ہے, ہم لینا نہیں پسند کرتے. ہم کہتے ہیں پیور چیز چاہیے, امپورٹیڈ دو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے امپورٹیڈ چیز کے اندر کوئی چیز خرابی نہیں ہے. تو ہم اپنے لیے بھی امپیور چیز کو پسند نہیں کرتے, اپنے لیے بھی کہتے ہیں خالص ملے. اور اللہ کو عقیدہ وہ دکھاتے ہیں جو امپیور ہے, جس کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی خرابیاں, کتنے کتنے شرک شامل کیے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. اللہ امپیور چیز قبول نہیں فرماتا. جو جس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کہتا اسی کے لیے لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے. اتنا سا بھی اس کے اندر کسی کی شراکت کو وہ برداشت نہیں کرتا, چاہے عمل میں ہو, چاہے نماز میں, چاہے دعا میں, چاہے کسی عقیدے توحید, اس میں عقیدہ توحید میں ہو, چاہے کسی چیز میں بھی. اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کیا گیا بالکل خالص ہونا چاہیے, تب قبول ہوگا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اللہ اکبر، احسان کے لیول پر انہوں نے کام کیا. یہ سب نیکوکار تھے، یہ سب احسان کے درجے پر کام کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز بنا دیا. انہ من عباد المؤمنین، یہ ہمارے مومن بندوں میں سے، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. ایمان ہوتا ہے تبھی انسان آگے بڑھ کے احسان کے لیول پہ جاتا ہے. احسان کا لیول تو بہت اوپر ہے نا، ایمان ہے، پھر اسلام ہے، احسان ہے. وَإِنَّ لُوتًا، اور بے شک لوت علیہ السلام، یہ پانچواں قصہ یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں لوت علیہ السلام کا، یہ بھی لمن المرسلین، رسولوں میں سے تھے. اچھا، اب ان کی قوم کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کی قوم کا مسئلہ ہم کتنی دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ شرک بھی کرتے تھے، اور دوسرے وہ ہومو سیکشوالٹی میں بھی مبتلا تھے. انہوں نے بارہا اپنی قوم کو تلقین کی اس سے باز رہنے کی، لیکن وہ نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر چار قسم کے عذاب بھیجے، چیخ کا بھی بھیجا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا کے نیچے بھی پٹخنے کا عذاب دیا، پتھروں کی بارش بھی کیا، اور ایک جگہ پہ آتا ہے ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے. اتنی طرح کے عذاب اس قوم پہ آئے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. لیکن ہم تو پڑھتے ہیں کہ ان کی بیوی تو وہ بچی ہی نہیں تھی، وہ تو عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی، تو کیا وہ گھر والی نہیں تھی؟ یہاں پہ گھر والوں کی ایک نئی ڈیفینیشن سن لیں. جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے قصے میں سنی تھی کہ اہل کے اندر وہی شامل ہے جو آپ کے دین پر ہے، جو ایمان والا ہے. اللہ کے نزدیک گھر والے وہ نہیں ہیں کہ جو بس خون کے رشتے ہیں تو یہ ہمارے گھر والے ہو گئے، ہم تو اسی کو گھر والے سمجھتے ہیں نا. نہیں، اللہ کے نزدیک گھر والے وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، جو دین میں آپ کے ساتھ قدم بد قدم چلنے والے ہیں، وہی گھر والے ہیں، باقی کوئی گھر والے نہیں ہیں. اور یہاں پہ اجمعین سب کے سب کو، لیکن ان سب کے سب میں بیوی شامل نہیں ہوئی. حالانکہ ہم جب فیملی کی بات کرتے ہیں تو بیوی بچے سب ہوتے ہیں. یہ بہت آئی اوپننگ بات ہے. وہ نکلی تو تھی ساتھ، مگر جس وقت اس نے اپنی قوم کو اس طرح سے عذاب میں مبتلا دیکھا اور ان کی چیخیں سنی، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میری قوم. بس اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بس وہیں پہ اس کے وہ ایک پتھر آ کے لگا اور وہیں ڈھیر ہو گئی، پیچھے ہی رہ گئی. محبت ان کے ساتھ تھی، ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی، اللہ اکبر، تو انہی کے ساتھ رہ گئی. حالانکہ وہ مشرکہ نہیں تھی، مگر یعنی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی، ان کے عمل کو صحیح سمجھتی تھی. سے پتا چلتا ہے کہ انسان جب ہمدردیاں رکھے بھی تو حق والوں کے ساتھ رکھے. اگر وہ سپورٹ کرے، یا اگر ایون وربل سپورٹ بھی، یعنی اللہ معاف کرے، اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ بھی یہ کام کرتی تھی، ایسا نہیں کہیں پہ بھی آیا، مگر ایک وربل سپورٹ تھی اس کی، ایک دل سے ان کے ساتھ تھی. تو جو دل بھی کسی کے ساتھ لگانا ہوتا ہے نا، وہ بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے، باطل کے ساتھ نہیں. کہ نہیں نہیں یہ وہ باطل، وہ دوسرے جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں، یہ نہیں، ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہو. اگر تم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگے. جو لوگ آج بھی کوئی خبر سنتے ہیں، آپ کہیں بیٹھے ہوئے فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا، تو ہمیشہ ہم کچھ نہ کچھ کمنٹ دیتے ہیں، یا اپنے دل کے اندر کسی ایک کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، وہ کسی کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں. اس میں بھی ویری کیئرفل، کیونکہ وہ آپ کی گواہی لکھی جاتی ہے. یہاں پہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے دیکھیں اس نے چاہے اس عمل میں خود شامل نہیں بھی ہوئی، کوئی اس کے اندر پارٹیسپیشن نہیں بھی تھی، مگر ایک سپورٹ تو تھی نا. ہماری سپورٹ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کی کوئی خبر دیکھتے ہیں تو ہمدردی ہماری کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ محبت کے جذبات کس کے لیے ہوتے ہیں؟ نفرت کس سے ہوتی ہے؟ کس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور کس کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا ہوا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، ان کو ایسے ہی جوتے پڑنے چاہیے تھا. یہ تو کوئی بھی نہ سن رہا ہو نا، تو اللہ کے فرشتے ان گواہیوں کو لکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہو، اسی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگی. پھر الا عجوزن فی الغابرین، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ اس کو الگ کر دیا کہ اہل کو تو سارے کے سارے کو نجات دے دی، مگر ایک بڑھیا کو جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور یہی وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یعنی اس کو انکلوڈ نہیں کیا گیا گھر والوں میں. اللہ اکبر. ثم دمرنا الآخرین، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، باقی سب کے اوپر یہ عذاب آیا اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو آج تک نشان عبرت بنایا ہوا ہے، آج تک نشان عبرت ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو دیکھیں، اس سے عبرت لیں، اور لوگ یاد کریں کہ ہاں دیکھو جو ایسا کرتا ہے نا اس کا یہ انجام ہوتا ہے، ہاں دیکھو اللہ کا غصہ، اس کا غضب کتنا زیادہ ہے اس عمل کو کرنے والے لوگوں پر. لیکن افسوس یہ کہ آج بھی مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اس عمل کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے، اور ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. ایسا لوط علیہ السلام نے تو نہیں سمجھا تھا کہ یہ بیچارے ہیں، ان کا نیچرل، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان کو تو چھوڑ دیا جانا چاہیے. یاد رکھیے جو چیز فطرت کے اندر ہوتی ہے نا، جو فطرتاً انسان کی ایک، یعنی جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، یا انسان کا ایک جذبہ شہوت کا ہے، یا یہ ان کو لیگل چینل سے پورا کرنا، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں ڈالا ہوتا ہے. اگر یہ فطرت میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر پکڑ نہ فرماتے، لیکن یہ فطرت کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے ان کی پکڑ ہوئی ہے. اب ایسی چیز پہ اللہ نہیں پکڑتا کہ جو ہے کسی کے اندر بھی ڈال دی، وہ یہ ان کی نیچر تھی، یہ نیچرلی ان کے اندر ایک انکلینیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے، ایسا نہیں ہوتا. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر صبح کرتے ہو اور رات کو، یعنی تم دن رات ہے اہل مکہ ان کی بستی پہ سے گزرتے ہو، یعنی وہاں سے یہ گزر کے جاتے تھے نا صدوم کی بستی کے پاس سے، یعنی وہ ڈیڈ سی کے پاس سے یہ گزرتے تھے جب یہ اپنے تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے، صبح شام اس کے ساتھ ہی ہائی وے تھی جہاں سے گزرتے تھے. تو تمہیں نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی، تم کو سوچتے نہیں ہو جب یہاں سے گزرتے ہو. یہ ان کے لیے ہی نہیں ہے صرف، یہ ہم سب کے لیے ہے. اگر ہم وہاں سے کبھی نہیں بھی گزرے تو ہم نے ان چیزوں کو کتنی دفعہ اپنے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوا ہے، کتنی دفعہ ہم ان چیزوں کو کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لوگ بتاتے ہیں جو وہاں سے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر بھی کیسے کسی کی ہمدردی ہو سکتی ہے اس عمل کے ساتھ؟ پھر بھی کیسے کوئی لوگ لکھ دیتے ہیں نہیں ہم تو نہیں یہ کرتے، لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے. یہ اس کا مطلب آپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. پھر اس کا مطلب آپ کا عمل وہی ہے جو اس بڑھیا کا تھا جو پیچھے رہ جانے والی تھی، اور دیکھ لیں کہ اس کا انجام پھر ان کے ساتھ ہی ہوا. اب اگلا قصہ، جو آخری قصہ یہاں پہ آ رہا ہے، یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. بہت زبردست قصہ، بہت پیارا قصہ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، چار دفعہ قرآن کریم میں ان کا ذکر، ان کی کہانی، ان کا قصہ آتا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. یہ بھی عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. اور ان کا قصہ اس لیے بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ باقی انبیاء کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا ایک ایسی چیز ان سے سرزد ہو گئی، ایک جلد بازی ہو گئی ان سے، جو کہ دوسروں کے قصے میں ہمیں نہیں ملتی، اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق والا قصہ ہے یہ. اذ ابقا الی الفلک المشحون، جب وہ ابقا بھاگ گئے، اور میں نے آپ کو کیا بتایا ابقا کا معنی کیا ہوتا ہے، جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہو اس کے لیے، اس بھاگنے کے لیے ابقا کا لفظ آتا ہے. تو وہ بھاگے طرف کشتی کے جو بھری بھی تھی، اور سبحان اللہ دیکھیں یہاں پہ مشحون کا لفظ آیا. ایک بات آپ نوٹ کیجئے کہ جب انسان کسی بھری ہوئی جگہ، بہت کراؤڈڈ جگہ پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے میں ان میں گم ہو گیا، آپ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ میں کہاں ہوں، ہے نا. اور بہت کراؤڈڈ کوئی بازار ہے، کوئی جگہ ایسی جو بڑا بہت رش ہے وہاں پہ، تو رش میں انسان گم ہو جاتا ہے، رائٹ. رش میں انسان گم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ گم ہو گیا، لیکن وہ لوگوں کی نظروں سے تو گم ہو سکتا ہے، اس کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے رش میں، لیکن اللہ کی نظروں سے گم نہیں ہوتا. وہ بھری ہوئی کشتی تھی، اس بھری ہوئی کشتی میں یونس علیہ السلام سوار ہو گئے. کسی کو بھی نہیں پتا چلنا تھا اتنے رش میں کون آیا ہے کون سوار ہوا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں تھے وہ. یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا، جب انہوں نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، اس کے بعد پتا چلا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا. یہ تو پتا چل گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ یونس آپ اس جگہ سے نکل کھڑے ہوں، یہ نہیں ابھی ان کو حکم ملا تھا. اب یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی کہ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور سامنے ساحل پر آئے تو ایک کشتی تیار کھڑی ہوئی تھی، بھری ہوئی تھی، تو وہ بیٹھ گئے کشتی میں. اچھا کیا ہوا، پھر کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی، ایک طوفان میں پھنس گئی. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کشتی طوفان میں پھنس جاتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگا ہے، اسی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے نا ایک مصیبت میں پھنس گئی ہے، تو کرا نکالتے تھے. اچھا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگوں کو یہ تھا کہ جو اپنے مالک کو ناراض کر کے نکلا ہو نا اس کی وجہ سے پھر مصیبت آتی. آج تو بہت بہت چیزیں بھی کر کے یہ خیال ہی نہیں کبھی آتا کہ ہائے ہمارے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کہیں یہ تو نہیں کہ مالک کو ناراض کر کے بھاگے میں. دیکھیں وہ حالانکہ کوئی اتنے توحید والے ایسے لوگ نہیں تھے، پھر بھی ان کی یہ بات تھی کہ نہیں کسی نے اپنے آقا کو یعنی چھوڑا ہے، بھاگا ہے، اس وجہ سے ہمارے پر یہ مسئلہ آیا. تو انہوں نے کرا ڈالا، فساہما تو کرا ڈالا، فکانا من المدحضین تو پھر ہو گئے مغلوب ہونے والوں میں سے، ہار جانے والوں میں سے. یعنی یونس علیہ السلام کا نام ایک دفعہ آیا، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑے ہی نیک ہیں، بڑے بھلے انسان ہیں، ان کو تو نہیں ہم کشتی سے نکال سکتے. اب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ ہے، اتنی طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی ایک بندہ ہے جس سے اس کا وہ اپنے مالک کو چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو سارے ڈوبیں گے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی کو نکال کے پھینکو پانی میں. انہوں نے دوسری دفعہ کرا ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، پھر تیسری دفعہ کرا ڈالا. وہ نہیں چاہتے تھے یونس علیہ السلام کو نکالنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بھلے ہیں. سوچیں پیغمبروں کا کردار اپنی قوموں میں بہت ہی بھلے شریف نیک انسان کا ہوتا ہے، بھلے وہ ان کے کردار سے ان کے پیغام سے ایگری نہ بھی کریں، لیکن کبھی ان کے کیریکٹر کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیریکٹر کوئی ایسا تھا. تو تیسری دفعہ جب یونس علیہ السلام کا نام آیا تو یونس سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. خود ہی انہوں نے آفر کر دیا کہ اب میں کود جاتا ہوں، میری وجہ سے کیوں سارے مشکل میں پڑے. جو ہی وہ کودے سمندر میں، فالتقمہ الحوت تو لقمہ بنا لیا اس کو مچھلی نے، نگل لیا یعنی مچھلی نے. یہ کتنی ایک بڑی مچھلی ہوگی کہ جس نے ایک لقمے میں، یونس علیہ السلام کو پورا کا پورا نگل لیا، ثابت نکل لیا. یعنی جو بہت بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک انٹرنیٹ پہ اگر آپ کبھی سرچ کریں گے تو بڑی ویل مچھلیوں کے مقابلے میں انسان کی پکچر دیکھی تو انسان اس کے سامنے ایک یعنی چھوٹا سے نقطے کی طرح تھا، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جانور ہے وہ ویل مچھلی ہے. اچھا اب اس نے ان کو نگل لیا، وہ ہوا مولین، اور وہ ملامت کرنے والے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی میرے سے قصور ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، ایک بندہ مچھلی نے نگل لیا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک پریشانی کی تو بات ہے، ایک یعنی ایک قید میں سمجھ لیں، قید میں آ گیا. ان کو یہ نہیں ہے، یہاں پہ کہا گیا وہ ملامت کرنے والے تھے، ان کو یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، میں کہیں کچھ کروں، میں کہیں کوشش کروں کہیں نکلنے کی، کہیں کیسے باہر نکلوں، کیا کروں، کہیں بھاگوں، کہیں دوڑوں. وہ ملامت کرنے والے ہیں خود کو. ملامت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو ہی برا کہنا کہ میرے سے ہی قصور ہوا ہے، میں نے ہی غلط کیا. ان کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے میں یہاں سے کیسے نکلوں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا، میرا مالک ناراض ہو گیا. اچھا پہلے ان کو پتا نہیں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نکل کھڑے ہوئے وہاں سے، کشتی میں بیٹھ گئے وہاں. اگر ان کو پتا ہوتا تو وہ ایسے نہ کرتے، لیکن اب جا کے پتا چلا ہے جب قرآن ان کے نام نکل آیا کہ مالک تو ناراض ہو گیا. اب ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. اللہ اکبر. اور ان کا قصور کیا ہے؟ آپ قصور کو دیکھی طرف تھوڑا سا توجہ کیجیے کہ قصور کیا تھا، کہ وقت سے تھوڑا سا پہلے اپنے شہر سے نکل گئے تھے، تھوڑا سا پہلے. ایسا نہیں تھا کہ وہ شروع میں ہی کوئی پہلے دن، دو چار دن، دو چار سال بعد ہی انہوں نے بس خدا حافظ کی اور چلے گئے. نہیں، پتہ چل گیا تھا کہ یہ قوم اب مانے گی نہیں، اب یہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے. تو لیکن بس اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، جہاں پہ صبر سے رہنا تھا وہاں سے بے صبری کے ساتھ، جلد بازی کے ساتھ نکل کھڑے گئے. اب اس کے اندر یہاں پہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ میرے سے کون سا اتنا بڑا قصور ہو گیا، یہ میرا نام جو بار بار آیا اور میں مچھلی مجھے نگل گئی ہے. مچھلی کے پیٹ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں جو چبائے بغیر کسی چیز کو نگل لیتے ہیں، ان کے پیٹ میں اتنے اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں، اتنے اسٹرانگ ایسڈز ہوتے ہیں جس سے وہ اس فوڈ کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی غذا کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے پیٹ میں یہ ایسڈز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، توڑتے ہیں، پھوڑتے ہیں، چورا کرتے ہیں، اس کو پیسٹ بنا دیتے ہیں کھانے کا. اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایسڈز کتنے اسٹرانگ ہوتے ہوں گے کہ وہ مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں، یہ بڑی بڑی مچھلیاں یا جو بھی چیز کھا لیتی ہیں وہ اندر جا کے چورا بن جاتا ہے. اس جگہ پہ یونس علیہ السلام بیٹھے ہیں، کیسی تکلیف ہو رہی ہوگی جب سکن پیل ہو رہی ہوگی، جب وہ ایسڈز لگ رہے ہوں گے ان کو، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ مچھلی کا پیٹ میری قبر بن جائے گا، کچھ دیر میں میں اس مچھلی کے پیٹ کا حصہ بن جاؤں گا. ایسے میں ہوں نا، کیا چاہیے تھا؟ کسی مصیبت میں انسان اگر پھنس جاتا تو کیا کرتا؟ ہائے اللہ مجھے بچا لے، ہائے مجھے ایک دفعہ باہر نکال دے، میں کدھر پھنس گئی، میں کیا ہو گیا، میں نے ایسا کیا قصور کر دیا، میرا کیا. مگر وہاں پہ تو ایسی کوئی بھی چیخو پکار نہیں ہے، ایسی کوئی واویلا نہیں ہے. وہاں پہ کیا ہے؟ اتنا دکھ ہے، اتنا دکھ ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو گیا، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہوتے ہیں محسن بندے، یہ ہوتے ہیں خالص بندے، کہ مالک کی رضا ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کا جینا مرنا ہوتا ہے. وہ جیتے ہیں تو مالک کی رضا کے لیے، وہ مرتے ہیں تو مالک کی رضا کے لیے. پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ مچھلی کے پیٹ میں مروں کہ کہاں مروں، ہائے میرا نام و نشان کدھر ہوگا، میری قبر کدھر بنے گی، میرے اوپر جنازہ کون پڑے گا، یہ فکریں نہیں ہوتی. پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو ناراض ہو گیا، میری ناراضگی تو میں نہیں سہ سکتا. آج دیکھیں ہم بڑے گناہ کر کے بھی یہ سوچتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, وہ ایسا بھائی کہ اتنا بڑا کیا معاملہ ہو گیا, بس اتنی بڑی فکر کی کیا بات ہو گئی, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ایسے ہی آپ ڈرتے رہتے ہیں اور ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں. تو یہ بات کیا یونس علیہ السلام کو نہیں پتا تھی؟ اصل میں بات یہ کہ ہم یہ تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ, ان بطش ربی کا لشدید, اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر وہ پکڑنے پر آ جائے نا تو پھر کسی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے, کسی چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے, اور پکڑنے پر آ جائے تو وہ اپنے مقرب نبی کو بھی پکڑ سکتا ہے. یہ نبی ہے, کوئی عام بندہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے تو پھر ہم کیسے نہ ڈر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا, ہم تو کچھ نہیں, وہ کوئی یہ کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا, ایسا کیا فکر کی بات, ہم کیسے بے فکرے ہو سکتے ہیں؟ نبیوں سے زیادہ نیک شخص ان کے زمانے میں کوئی نہیں ہوتا, ان سے زیادہ پرہیزگار, ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنے والا, ان سے زیادہ اپنی جان لڑا دینے والا اللہ کے دین کے لیے. اتنے نیک ہیں, وہ کشتی والے بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی ذرا ریلکٹنٹ ہو رہے ہیں کہ ان کو کیسے پھینکیں گے, تو اتنے اچھے آدمی, اتنے زبردست کردار کے مالک, اس کے باوجود ایک غلطی پر اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر دی تو میں اور آپ کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی اور کو وہ کیوں نہیں پکڑ سکتا بتائیں؟ اور پکڑ بھی اللہ تعالیٰ نے کیسی فرمائی کہ تم بھاگ کے جا رہے تھے نا, تو یہ لو اب بھاگ کے دکھاؤ, اب چاروں طرف سے بند کر دیا. ایک جس کو کہتے ہیں کال کوٹھڑی میں, جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے نا, کال کوٹھڑی جو اردو میں ہم بولتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ پہ کنفائن کر دیا جاتا ہے, اکیلے بند کر دیا جاتا ہے, اس جگہ میں چاروں طرف دیواریں, اندھیرا, گھپ, مچھلی کے پیٹ کا ایسڈ, سانس نہیں آتی ایسی جگہ پر جو بند ہو بالکل, زمین کے اوپر بھی نہیں سانس آتی, تو سوچیں ذرا مچھلی کا پیٹ ہے اس کے اندر کیسے سانس آتی ہوگی. تو ایک اذیت ہے, جسمانی طور پر تو اذیت ہے ہی ہے, روحانی طور پہ بھی اذیت ہے. باہر سے تو جسم جھڑ رہا ہے, اندر سے بھی دکھ سے نڈھال ہیں, اسی لیے تو تسبیح کر رہے ہیں. اور سوچیں ایسی کنڈیشن میں تسبیح کرنا, آپ خود اپنے اوپر ہم رکھ کے دیکھیں, ہم ذرا سا تھک بھی جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں آئے ہم سے ذکر نہیں ہوتا, اب نماز نہیں پڑھی جاتی, اللہ ویسے نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, کچھ بولا نہیں جا رہا, اچھا ہائے ہائے کر لیں گے لیکن ذکر نہیں کیا جا رہا. وہ وہاں پہ اتنی تکلیف میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں انہوں نے کیا کہ ہار کے مایوس ہو کے لیٹ جائیں کہ اب بس سب ختم ہو گیا, اب تو اللہ ناراض ہی ہو گیا, اب کہاں اب میرے سے کچھ ہوگا, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب اللہ نے مجھے یہاں پہ لا کے ڈال ہی دیا تو اب بس ختم, سب ختم ہو گیا. ان کو پتا ہے کہ وہ رب جو مجھ سے ناراض ہوا ہے, جس نے مجھے یہاں پہ لا کے ڈالا ہے, وہ ہی مجھے نکالے گا. اس رب کو منائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کو مجھے منانا ہے, ہر حال میں منانا ہے. یہ نہیں وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے زندگی دے دے, اللہ مجھے نکال دے, اللہ مجھے ایسے کر لے. کیا تسبیح ہے ان کی. اور یہاں پہ کہا گیا فلولا انہ کان من المسبحین, اگر نہ ہوتا وہ بے شک تسبیح کرنے والوں میں سے, لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا قیامت کے دن تک. کیسے قیامت کے دن تک؟ اس لیے کہ قیامت کے دن انسان وہیں سے اٹھائے جائیں گے جہاں پہ ان کی موت آئی تھی, ٹھیک ہے نا. تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ان کی یعنی جان نکل جاتی اور وہ وہیں سے اٹھائے جاتے قیامت کے دن. اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو سوچیں وہ تسبیح کتنی بڑی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا, کتنی وہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں وہ مقبول ہوگی وہ تسبیح, کتنی وہ بڑی یعنی الفاظ ہوں گے, کتنی وہ بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو گیا, اللہ نے ان کو پھر وہی مقام دے دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا, اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا جو خطا ہوئی تھی ان سے. یہ تسبیح سوچے کتنی بڑی ہو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں اپنا قصور ماننا ہے, اس میں یہ کہنا ہے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اچھا اب دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے تو بہت لوگ ہیں, بہت کرتے ہیں, مگر اس کا معنی کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ دے کہ انی کنت من الظالمین, یہ کہنا ٹھیک ہے, لا الہ الا انت سبحانہ کا یہاں تک ٹھیک ہے, انی کنت من الظالمین, یہ کتنے لوگ یہ دل رکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو مان جائیں کہ نہیں غلطی میرے سے ہوئی ہے, میں نے غلط کیا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے یونس علیہ السلام کی کہ انہوں نے اس بات کو ماننا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی اس بات کو ماننا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. نہ انہوں نے کہا اللہ یہ تو شیطان نے مجھے بہکایا, میرا کیا قصور ہے, شیطان نے بہکایا تھا مجھے, نہ وہ مجھے بہکاتا تو پھر میں نہ کرتا نا ایسے. جیسے آج کئی لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں, شیطان نے بس کرا دیا, یعنی جیسے میں تو اتنی معصوم ہوں کہ میں میرا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں, میں کس بات پہ معافی مانگوں, شیطان نے بس کرایا. یا یہاں پہ یونس علیہ السلام کہہ دیتے کہ اللہ لوگوں کا قصور ہے, انہوں نے نہیں مانا تو مجھے جانا پڑا نا, اگر وہ مان جاتے تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں سے نکلنے کی, اس میں میرا کیا قصور ہے. اصل تو چیز ہے کہ تو ان لوگوں کو پکڑ, ان کے اوپر عذاب بھیج جنہوں نے نہیں مانا, میں نے کیا کیا, میں نے اپنا کام سارا وقت کیا, اب آخر میں نے تو چھوڑ کے نکلنا ہی تھا نا, اور اگر میں نے نکل بھی آیا تو میں نے کون سی اتنی بڑی بات کر دی. جیسے ہم کہتے ہیں اتنا بڑا میں نے کیا قصور کر دیا کہ میرے اوپر یہ مسئلہ آ گیا, یہ مجھے تکلیف مل گئی, یہ میرے اوپر پریشانی آ گئی, میں نے کون سا اتنا بڑا کوئی گناہ کر دیا. یونس علیہ السلام نے نہیں یہ فرمایا, میں نے کون سا اتنا بڑا کوئی گناہ کر دیا. Look at our words, کہ یہ ہمارے ہم جو ورڈز منہ سے بولتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کیا قصور کیا تھا پھر یونس علیہ السلام نے. ہمارے تو اور آپ کے تو دن رات کی گناہ ہیں, یہ تو ہم اتنے بھولے بنتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے تو بالکل کلین سلیٹ ہے, ہم تو سوائے نیکیوں کے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یونس علیہ السلام سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا, پھر بھی وہ فرما رہے ہیں انی کنت من الظالمین. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ عاجزی اختیار کرو, جھک جاؤ, مت کہو کہ میں میرے سے کیا قصور ہوا, نہیں اللہ میرے سے قصور ہوا ہے, اللہ میں ہی ظالموں میں ہوں. تو زبان سے یہ کہہ دینا انی کنت من الظالمین اور اس کی تسبیح پہ تسبیح کر رہے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے کرتے ہیں آپ, اچھی بات ہے, لیکن کیا دل کے اندر کبھی یہ ہوتا بھی ہے کہ میرا کوئی قصور ہے, اور اللہ قصور سے پاک صرف تیری ذات ہے. یہ تسبیح اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک وہ اس کے پیٹ میں رہتے, اندازہ کیجئے. اسی لیے جو بندہ کسی مصیبت کے اندر ہو, کسی ایسی پریشانی کے اندر ہو, پھنس گیا ہو, اس کو چاروں طرف کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, وہ ایسے ہی ہے جیسے کال کوٹھری میں کہ وہاں سے کوئی نکالے گا تو صرف اللہ کی ذات ہے جو نکال سکتی ہے, کوئی اور نہیں نکال سکتا اس میں سے. یونس علیہ السلام کی سچویشن دیکھیں, یہ جو انبیاء کی دعائیں ہیں نا اتنی پیاری ہیں, اتنی زبردست ہیں, وہ کوئی 40 کے قریب دعائیں آتی ہیں انبیاء کی قرآن کریم میں, اور ہر دعا کو دیکھیں, ہر دعا نہیں ہے یہ سچویشن ہے, یہ 40 سچویشنز ہیں, حالات ہیں 40 قسم کے, اور ہر حالت میں سے کوئی نہ کوئی حالت کسی نہ کسی کو زندگی میں ضرور پیش آتی ہے. اسے باہر کوئی چیز نہیں ہے, اسے باہر کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے, کسی کو علاج چاہیے, کسی کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا, کوئی کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ بس کہیں نکلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیسے اس میں سے نکلوں, کوئی راستہ ہے ہی نہیں. وہ بنائے گا راستہ تو اللہ ہی بنائے گا, کوئی انسانی طور پہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا یہی سچویشن ہے نا یونس علیہ السلام کی, آپ مچھلی کے پیٹ میں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی کوئی بھی کسی میں ہم میں سے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, لیکن حالات کئی سچویشنز کئی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واقعی مچھلی کے پیٹ کی طرح ہی ہوتی ہیں, وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں, اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا, ہمیں سمجھ نہیں آتی اس سے کیسے ہم نکلیں گے, ہماری عقل جواب دے جاتی ہے ہم بالکل بے بس محسوس کرتے ہیں. اس وقت کوئی ایک ذات ہے جس کے پاس بس ہے, ہم بے بس ہیں, وہ بے بس. کوئی ایک ذات ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکالنے والی ہے, اور وہ ہمارے اپنے قصور ہی ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اس سچویشن میں پھنستے ہیں. وہ ہماری اپنے ہی کوئی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, لیکن کیا ہم کنفیس کرنے کو تیار ہیں, ہم اعتراف کرنے کو تیار ہیں کہ اللہ ہم سے قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے. اللہ میں پھنس گئی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے قصور ہوا ہے جس کی وجہ سے میں پھنسی ہوں, اللہ تو مجھے یہاں سے نکال, اللہ تو پاک ہے, میں پاک نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ میں پاک نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ تیری ذات ہی ہے جو ہر عیب سے, ہر کمزوری سے, ہر ویکنس سے پاک ہے. اللہ میں تو ظالم ہوئی, اللہ مجھ سے تو قصور ہوتا ہے اور ہو گیا ہے. اس طرح سے کر کے اپنے اللہ کے آگے بچ جائیں تو 125,000 دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, تو دانے منگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر آپ کا ایک دفعہ اس طرح سے کہا ہوا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انشاءاللہ آپ کو نکال دے گا. بات یہ نہیں ہے کہ ہم 125,000 کی ایک وہ رٹ لگا لیں اور اس کے بعد ایک ایک گنے اور اس کے بعد لوگوں کو بلا لیں. وہ تو اپنے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, وہ اپنے لیے کہہ رہا ہے میں ہوں ظالموں میں سے. اس سے آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اللہ غلطی ہوئی. آپ نے پورا شہر اکٹھا کر لیا, تم سارے پڑھو اور تم سارے یہ پڑھو, 10-10 دفعہ پڑھو, وہ سیریا کے مسلمانوں کے لیے یہ 10-10 سب پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ کلمہ نہیں پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, مسلمانوں پہ کتنی دفعہ ایسے حالات آئے جو بہت سخت تھے, بہت سخت تھے. آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ کس کس جگہوں سے وہ گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں صحابہ کو جمع کر لیا مسجد نبی میں کہ چلو اب دانے پھینکو اور 125,000 دفعہ پڑھو یہ آیت کریمہ, کیونکہ اس سے یونس علیہ السلام نکلے تھے تو ہم بھی نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب مسلمانوں پہ ایسی کوئی شدت کے حالات آئے, کافروں کی طرف سے کوئی ایسی حالات آئے, تو قنوت نازلہ کی وہ پڑھی دعائیں, انہوں نے تو نہیں یہ پڑھی. ہاں یہ فرمایا ضرور کہ کوئی بھی مصیبت کے اندر ایسے پھنس جائے تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نکالا تھا ویسے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دے گا. مگر اس طرح کے حالات کے لیے ایسے ایسے آگے فونوں کے پر بھیجنا, تم پڑھ لو 10 دفعہ, تم پڑھ لو, آگے سے آگے کریں, یہ سلسلہ نہ ٹوٹے, یہ ایسے نہ ہو, یہ کون سے طریقے ہیں؟ آپ گھروں میں بلا بلا کے پڑھوا رہے ہیں, آپ نے 125,000 کا فگر پہ زیادہ زور ہے. کلمہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم بول کیا رہے, کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کلمہ ہے, یہ کتنی بڑی بات ہے جو میں اپنے منہ سے نکال رہی ہوں, اس کا کوئی اندازہ نہیں. بس یہ ہے کہ دانا کوئی رہ نہ جائے, کوئی جلدی میں گر نہ جائے, کوئی ایسے نہ ہو جائے. نہ پڑھنے والوں کو پتا, نہ پڑھانے والے کو پتا, نہ پڑھوانے والے کو یہ پتا کہ میں کسی مشکل میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہوں. میں ان کے اوپر غور کروں, میں اس پہ نظر کروں. پھر دیکھیں یہ ان کی تسبیح جب اوپر گئی ہے سبحان اللہ, تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ نحیف آواز کہاں سے آ رہی ہے, اللہ یہ کمزور آواز, ہم اس کو کوئی یہ جانی پہچانی آواز لگ رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. فرشتوں نے یونس علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ اللہ یہ تیرا بندہ تجھے اچھے حالات میں یاد رکھتا تھا, اللہ یہ بندہ تیری تسبیح کرتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے تسبیح بھی اوپر جاتی ہے, اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے تسبیح بھی. تو حدیث میں آتا ہے نا, تم اللہ کو یاد رکھو خوشحالی میں, وہ تمہیں تمہارے برے حالات میں, بدحالی میں تمہیں یاد رکھے گا. جو لوگ اپنے خوشی کے دنوں میں اللہ کو نہیں یاد رکھتے تو پھر وہ صرف اس وقت اللہ کو یاد کرنا, خیر اس وقت بھی آپ نے کرنا, اللہ کو ہی یاد ہے اور کدھر جانا ہے, ہمارے پاس تو اور کوئی در نہیں اللہ کے در کے سوا. لیکن جو لوگ خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے ان کی بہت جلدی سنی جاتی ہے, اس وقت جب وہ کسی پریشانی میں ہوتے ان کی بہت جلدی ان کی بات اوپر تک پہنچتی ہے. تو یہ یونس علیہ السلام کا مجھے تو اتنی پیاری ان کی یہ سٹوری لگتی ہے نا, ہمیشہ بہت زیادہ یعنی ایسی سٹوری دل پہ اثر کرنے والی ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو سوچے اس طرح سے کہ کوئی ایسی بند جگہ پہ وہ قید ہو گیا ہو اور کوئی وہاں پہ دور دور تک نہ آواز سننے والا ہو, نہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہو, نہ کسی جگہ سے امید آپ رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہیلپ کے لیے آ جائے گا, نہ کچھ بھی نہ ہو اس وقت بھی اللہ ہے، چاہے تم سمندر کے اندھیروں کے اندر بالکل نیچے جا کے کسی مچھلی کے پیٹ میں ہی کیوں نہ پھنس جاؤ، تب بھی یاد رکھنا ایک اللہ ہے جس تک تمہاری پکار پہنچتی ہے، چاہے کوئی نہ سن سکتا ہو، وہ اللہ سنتا ہے تمہاری، وہ اللہ سنتا ہے تمہاری۔ یہ چیز انسان کو کتنا ہوپ دیتی ہے، یہ چیز انسان کو مایوسی سے نکالتی ہے، یہ چیز انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ میں کتنے بھی گناہ کر لوں، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اتنا کر لیا اب ایسے ہو گیا، اب تو میں بس رہ گئی، اب تو کبھی کچھ نہیں صحیح ہو سکتا، اب مجھے میں کہاں جاؤں گی، اب نہیں کوئی راستہ میرے لیے، نہیں، ایک راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کو پکارنا، ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ تم اس سے توبہ استغفار کر لو، توبہ کر لو گے تو تم پلٹ آؤ گے، تو وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تم کتنی بھی دور چلے جاؤ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، مگر ایک در ایسا ہے وہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ تم واپس آنا چاہو، تمہیں واپس آنا ہوگا، تمہیں پلٹنا ہوگا۔ تو ابھی شیطان کبھی یہ دل میں نہ ڈالے کہ اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، بس تو اتنی دفعہ کر چکی ہے نا، اب تو غلطیوں پہ غلطیاں کرتی رہتی ہے، ہر وقت تو قرآن بھی پڑھتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، تیرا کچھ نہیں بننا۔ یہ کبھی نہ شیطان مایوس کرے، کیونکہ نہیں، جو لوگ گر گر کے اٹھتے ہیں وہ پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، ان کا بھی ایک سہارا ہے اللہ، ہم کتنی دفعہ بھی گریں مگر ہم پھر بھی تیری طرف ہی پلٹتے، کیونکہ ہم ظالم ہیں ہی، اللہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو نہ ہمیں کبھی چھوڑنا، بس آپ لگے رہے، کتنی دفعہ بھی گریں کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی طرف پلٹنے سے، وہ در ایسا ہے کہ وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہاں سے کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنی دفعہ آ گئے تھے اب آنے کا کیا ضرورت ہے، وہ تب بھی جتنی دفعہ بھی آپ پلٹیں گے وہ ہمیشہ اپنی رحمت کی چادر لیے ہوئے ہوگا، یہ کتنی انسان کے لیے حوصلے کی بات ہے۔ تو شیطان کے پڑھانے پہ نہ جائیں، اس کے وسوسوں پہ نہ جائیں، کس منہ سے جاؤ گے، شرم نہیں آتی تمہیں، نہیں، ہمیں شرم نہیں آتی اللہ کے پاس جانے، ہم کتنے بھی گر جائیں ہمیں شرم نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے جو اس نے پھیلایا ہوا ہے، اور وہ جو کبھی بند نہیں کرتا، اور وہ اتنا وسیع ہے کہ میرے سارے قصور بھی اس میں سمٹ سکتے، تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو انسان ایسے ہی سوچے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ کتنی بھی غلطی کر لے، کتنی بھی شرارت کر لے، کتنا بھی کچھ ہو جائے، وہ نہ واپس اپنی ماں کی طرف ہی بھاگتا ہے، دیکھے چاہے ماں تھپڑ بھی مار دے پھر اس کو، پھر بھی وہ ماں کی ٹانگوں سے ہی چمٹے گا۔ اسی طرح جو بندہ مومن ہوتا ہے، کتنے بھی قصور ہو جائیں وہ جائے اللہ کی طرف ہی، میں نے وہی جانا، اس کے علاوہ کون سا در ہے جو میرے لیے۔ اور یہاں سے ہمیں پیغمبروں کی عاجزی کا بھی پتہ چلتا ہے، کتنی عاجز ہیں، کتنی عاجز ہیں، نہ اپنی نیکی کا کوئی زوم ہے، اللہ میں نے تو اتنے دن تیرے لیے لگا دیے، اللہ میں نے تو اتنی ڈیوٹی کی تیری، میں نے تو اتنا کام کیا تیرے لیے، میں نے اس قوم میں کیا کیا نہیں کیا، میں نے تو ان کی باتیں سنی، میں نے کوئی آسان نہیں ہوتا، کسی بھی پیغمبر کے لیے آسان نہیں ہے، آپ یہاں پہ ایک دن کھڑے ہو جائیں اپنے خاندان میں ہی کہہ دیں کہ تم لوگ صحیح نہیں کر رہے، آپ کے اپنے مسلمان ہوں گے وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ ایک دن جرت کر کے دیکھیں حق بات کہنے کی، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حال کیا کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں کا کام آسان تھا کیا کہ اپنی قوموں کے اندر جا کے کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، تمہارا مذہب ہی غلط ہے، ایسے حالات کے اندر کام کرنا جہاں دن رات مخالفت ہو، بہت بڑا، بہت بڑی یعنی اس کے لیے جرت چاہیے اور ہمت چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ میں نے تو اتنے دن، اتنے سالوں تیرا کام کیا، تیرے دین کی خدمت کی، اب میں نے تو ایسے کیا ویسے کیا، اب یہ میرے لیے رہ گیا تھا، یہی نام ملا مجھے اس چیز کا، آج ہی ہے، آجی ہے, میرے سے ہی قصور ہے, اللہ میرا ہی قصور ہے. کیونکہ جو دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کے لیے اپنا قصور ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں اللہ میں اگر اپنا قصور مان گئی تو یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے. وہ پھر آگے سے ایکسکیوزز دیتا ہے, جتنا بڑا اوپر کوئی چلا جاتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے دراصل یہ تھا, دراصل وہ تھا, دراصل میں نے میرا کیا قصور تھا, یہ تو اس کا تھا, یہ تو فلانے کا تھا. وہ اپنا گناہ یا اپنی غلطی یا اپنے قصور تک جاتا ہی نہیں ہے, کبھی وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے, کبھی مانتا ہی نہیں ہے. سوری کرنا یا استغفار کرنا تو دور کی بات ہے, ماننے گا ہی نہیں تو وہ اس پہ وہ پشیمان کیا ہوگا. جب کوئی مانے گا کہ میں نے کیا تو تبھی پشیمان ہوگا نا, وہ مانتا ہی نہیں ہے. جو جتنا اوپر چلتا جاتا ہے, جتنا نیک ہوتا جاتا ہے یا جتنے بڑے عہدے پہ پہنچتا جاتا ہے, جتنے زیادہ بڑے بڑے کام کرا تو نا اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن پیغمبروں کو آپ ایسے نہیں دیکھتے, پیغمبروں کو تو نہیں آپ دیکھ رہے کہ وہ اس طرح سے سوچیے ہم اچھا اتنا بڑا میں ہو گیا, میں تو ایک رسول ہوں, میں کہوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. جب ہم جیسے ہمارے جیسے لوگ بھی ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں کہ میں کس کے اوپر اپنا قصور تھوپ دوں کہ اس نے کیا اس کی وجہ سے, تو پیغمبروں کے تو ہم ایسے دیکھتے ہی نہیں کہ ان کا ایسا کوئی کردار, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کو, کوئی کچھ ایسی آرگیومنٹ نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ جیسے شیطان نے کی تھی. اللہ میرا کیا قصور ہے, تو نے اس کو سجدہ کرنے کو نہ کہا ہوتا تو میں آج یہ نہ یہاں پہ نہ پہنچتا, میں دھتکارا ہوا نہ ہوتا, تو نے ہی کہا تھا مجھے سجدہ کرنے کو. اس طرح کی کوئی باتیں دیکھیں آپ پیغمبروں میں نہیں ہیں, اتنے بڑے درجے کے ہونے کے باوجود ان کے اندر عاجزی ہے, ان کے اندر اپنے قصور کا اعتراف کرنا اور اس کے اوپر استغفار کرنا یہ ان کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. اب یہ کب تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, بعض کہتے ہیں ایک دن رہے, بعض کہتے ہیں دو دن رہے, بعض کہتے ہیں تین دن رہے, بہت سارے اس کے اندر اقوال ہیں, بعض کہتے ہیں 40 دن تک رہے. اور کتنے بھی دن رہے وہاں کا تو ایک ایک منٹ کتنا مشکل ہوگا, سوچیں کتنا مشکل ہوگا وہ ایک ایک لمحہ کاٹنا وہاں پہ, اور اس میں وہ پکارتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی, اس قید میں سے, اس کال کوٹری میں سے, کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو. دیکھیں یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں, چاہے وہ مچھلی ہو, چاہے وہ سمندر ہو, چاہے وہ ہوائیں ہوں, چاہے وہ بارشیں ہوں, چاہے وہ برف ہو, یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. اللہ حکم دیتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں, اللہ کا حکم تھا تو مچھلی آئی نکل گئی. اب کتنے کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں, کئی لوگ ڈوبتے ہیں, شپس بڑے بڑے ڈوب جاتے, کبھی آپ نے سنا کسی کو مچھلی نکل گئی ہو, اس طرح نہیں سننے میں آتا نا. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا مچھلی نگل لیا, اللہ کا حکم ہوا مچھلی نے اگل دیا, آگے اس کے بیچ پہ آ کے اس پہ خشکی پہ آ کے اس نے اگل دیا. اور کس جگہ اگلا, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے پھینک دیا اس کو چٹیل میدان میں, چٹیل زمین پہ. فرمایا نَبَذْنَا, ہم نے پھینکا, وہ تو مچھلی نے پھینکا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھینکا تھا. اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا ہی, ایسے نہیں کہ اتفاق ہو رہے ہوں ایک مچھلی کا اب وہ الٹی آ گئی ہے اس کو تو وہ وہاں پہ پھینک رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے تو مچھلی نے آ کے پھینکا, اور ایسی جگہ پہ پھینکا جہاں پہ اللہ کا حکم تھا. وہ ہوا سقیم, اور وہ بیمار تھے, اتنے ویک ہو گئے تھے یونس علیہ السلام. ظاہر ہے سمجھ لیں کہ جیسے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بچہ کیسا کمزور ہوتا ہے, یہ تو اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے, کیا ان کی حالت ہو گئی ہوگی اس وقت. سخت بیمار تھے اور کھلے میدان پہ پڑے ہیں, اور ایسا میدان ہے, میں نے آپ کو بتایا نا بالعراء, ایسی جگہ کہتے ہیں جو جہاں پہ کوئی ایسے بہت درخت یا کوئی ایسا سرسبز و شاداب علاقہ نہیں ہے, بلکہ کوئی کھلا چٹیل میدان جس کو ہم کہتے ہیں. فَأَنبَتْنَا, اگائی ہم نے. اب اللہ کے ناز بھی دیکھیں, جب اللہ کی طرف کوئی پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیسے پلٹتا ہے, اسی وقت حکم دے دیا. آپ دیکھیں فوت بھی نہیں ہوئے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ, ہم نے یہ سوچا جتنے دن بھی رہے ہوں گے وہاں پہ کیسے, کوئی کھانا پینا کوئی وہ تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی ریسٹ تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی سو نہیں رہے, کوئی اللہ نے زندہ رکھا ان کو وہاں پہ, سبحان اللہ. اور پھر امبتنا اگائی ہم نے, وہ تو چٹیل میدان تھا, ہم نے اگائی اللہ اس پر شجت راتن, ایک درخت ایک اگایا, می یقتین بیل دار, بیل والا, بیل میں سے, یعنی ہو سکتا ہے ایک بیل ہو جو درخت کے اوپر چڑھی ہو, کیونکہ یہاں پہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ یہ کدو کی بیل تھی, تو بیل جو ہوتی ہے وہ پھر ظاہر ہے نا وہ سایہ تو نہیں کر سکتی, یہاں پہ شجر کا لفظ ہے, ہو سکتا ہے بیل کے لیے ہی آیا ہو. یہ بیل خاص طور پہ یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگائی ہے. سبحان اللہ, اس بیل نے پھر کیا کیا, سایہ بھی دیا. کدو ہیں تو وہ کھانے کے لیے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, حکیم وغیرہ اس کو میدے کے مریضوں کو بھی کہتے ہیں کھانے کو, اور اس میں ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے اس کی, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سمجھ لے کلینک ان کے لیے, ہاسپٹل ایک ان کے لیے بنا دیا, وہ اس میں مطلب ان کے لیے علاج بھی تھا, ان کے لیے کھانا بھی تھا, ان کے لیے حفاظت بھی تھی. ورنہ آپ سوچیں ایسی انسان جس کی سکن اس طرح سے خراب ہو گئی ہو, گل گئی ہو, وہ بیمار ایسے پڑا ہو, بالکل نحیف پڑا ہو, نہ کچھ نہ کر سکتا نہ اٹھ سکتا, اس کے لیے تو ایسی جگہ پہ مکھیاں اور مچھر اور ایسے جانور ہی اس کو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو اس کو کھا لیں گے. تو ان کی جو سکن تھی وہ ساری گل گئی تھی مچھلی کے پیٹ میں. اب یہاں پہ اللہ نے یہ مکھیوں مچھروں ان چیزوں سے بچانے کے لیے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ان کے لیے یہ اگائی اور وہاں پہ ان کا انتظام فرمایا. اور سوچے وہاں پہ نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی دیکھنے والا, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی نرس, نہ کوئی کچھ کرنے والا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں انتظام فرمایا. لیکن اب کیا ہے تسلی ہے, اب ایک تسلی ہے, پہلے تو پریشان تھے نا, ملیم تھے, ملامت کر رہے تھے اس اپنے آپ کو, اب یہ تسلی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں. اور جب رب نہ ناراض ہو تو پھر ایسے انسان ایسا مریض تو شفا پا جائے گا, کیونکہ اس کی تو آدھی بیماری یا پوری بیماری یہ تھی کہ اللہ ناراض ہو گیا. اب وہ پتہ ہے نا غم جو ہے نا وہ کتنی بڑی بیماری ہے, تو ان کو تو یہ غم لگ گیا تھا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا.